السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہمیں عطا فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ بنائی ہیں. اپنا شہر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہمارے لیے مرکز محبت بنایا ہے. ہمارا ایمانی تعلق، ایمانی رشتہ حرمین شریفین سے جوڑا ہے. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ مکہ مکرمہ، جہاں اللہ پاک نے اسلام کا ایک عظیم الشان فریضہ، فریضہ حج، اس کی عبادت اور اس کی تکمیل کا حکم دیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے اس کے بندوں پر حج کی فرضیت ہے کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر پہنچ سکتا ہو. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر جو اس نے بنایا ہے، یقیناً وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس میں خیر اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور اس میں اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں. من جملہ ان نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، آپ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لیجئے. مرکز تجلیات، انوارات، برکات، ایمان کی جو تقویت ہے، اللہ پاک نے حرمین شریفین سے وابستہ فرما دی ہے. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، یہ دو ایسے مبارک شہر ہیں روئے زمین پر جو آپس میں ایک جوڑی ہے. مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کی صفت جلال کا مظہر دکھائی دیتا ہے، تو مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت جمال کا مظہر ہے. یہی دونوں مبارک شہر ہیں جو ہماری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کہ مکہ مدینہ، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جب ان کے مبارک نام آتے ہیں تو دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں. انہی دونوں مبارک شہروں میں اللہ پاک نے نزول کا ایسا انتظام فرمایا کہ رحمتیں ہر لمحے ہر آن برستی ہیں. جس طرح ایک انسان میلا کچیلا گندا ہو، شاور کے نیچے آ جائے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، حرمین شریفین کو اللہ پاک نے ایسی پاکیزگی کا ایک معیار بنا دیا کہ جو بھی بندہ جتنا ہی گندا ہو جب وہاں آتا ہے ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار وہاں سے صاف ستھرے ہو کر بقول ہمارے استاد محترم کے زیرو میٹر ہو کر واپس لوٹتا ہے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان مال اور یہ پورا سفر حج کا مبارک سفر شروع کیا اور مکمل کیا تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو یقیناً وہ زیرو میٹر ہو کر واپس پلٹتا ہے. ان مبارک شہروں کے اندر جو اصل محبت اللہ پاک نے رکھی ہے اپنی ذات کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی, دنیاوی نظر سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ حسین و جمیل شہر بسے ہوئے ہیں. سرسبز و شاداب, خوبصورت وادیاں, جنت نظیر. طائف کا شہر سرسبز و شاداب, ہرا بھرا, لیکن اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو بالکل کورا رکھا ہے. نہ وہاں ہریالی ہے, نہ سبزہ زار ہے, نہ کوئی پہاڑوں کے اوپر خوبصورتی ہے. کالے پہاڑ ہیں, چٹیل, اور پہاڑوں کے درمیان اپنے گھر کو بسا کر ایسی کشش اس میں رکھ دی کہ دنیا کے حسین و جمیل نظارے اس کے سامنے مان پڑ جاتے ہیں. وہاں جانے والا خالصتاً عشق و محبت میں سرشار ہو کر پہنچتا ہے کہ وہاں دنیا کی چمک دمک دکھائی نہیں دے گی, وہاں کوئی قدرتی حسین مناظر دکھائی نہیں دیں گے. مدینہ طیبہ کی سرزمین جو سنگریزوں والی نخلستان کے اوپر مشتمل ایک چٹیل میدان ہے, اطراف کے اندر سنگریزے ہی سنگریزے ہیں, اطراف کے اندر پہاڑ ہیں, کوئی وہاں سبزہ زار, باغات, نہریں, دریا اور خوبصورت حسین و جمیل وادیاں نہیں دکھائی دیں گی. لیکن ان سب ظاہری حسن و جمال کے نہ ہونے کے باوجود وہ حقیقی حسن, وہ جمال, وہ کشش, وہ محبت اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے کہ ہر صاحب ایمان کا دل وہاں سے جڑا رہتا ہے, اور بچہ ہو, جوان ہو, ادھیڑ ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کسی کے سامنے پیشکش رکھی جائے کہ میں آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ لے کر چلنا چاہتا ہوں, چلیں گے؟ حرام ہے کہ کہیں سے انکار آ جائے. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے کہ اگلا آدمی سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں وہاں کی عشق و محبت رچی بسی ہے. یہ ایمان کا ایک بہت بڑا گہرا اثر ہے جو اللہ کے فضل سے ظاہر ہوتا ہے. یہ ایمانی رشتہ ہے, ایمانی محبت ہے, اور مدینہ طیبہ کی محبت ٹھنڈی, میٹھی, جمالی, ایسی اس میں کشش ہے کہ اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر صحابہ اکرام بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے تو ظاہر ہے کہ گھر سے بے گھر ہوئے, وطن سے بے وطن ہوئے, دیش سے پردیسی بنے ہیں, نیا علاقہ ہے, نئے لوگ ہیں, دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار, آبائی علاقے چھوڑے ہیں. یاد تو آتی ہے اپنے گھر بار کی. ماحول, آب و ہوا تبدیل ہوا, بیماریاں آئیں, پیٹ پھولنے لگے, بخار آ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسائل آنے لگے کہ صحابہ کچھ پردیسی ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں, دعا فرما دی, اللہ کے سامنے دست دعا دراز فرما دیے, اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ, آپ ہمارے دل و جان کے اندر مدینہ طیبہ کو محبوب بنا دیجئے جس طرح مکہ مکرمہ ہمارے دل و جان کے اندر محبوب ہے. او اشد, بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی بڑھ کر شدید درجے کی محبت ہمیں مدینہ طیبہ کی عطا فرما دیں. وصححہا, اور اس کی تمام کی تمام جو بیماریاں ہیں, جو وبائیں ہیں, جو وہاں امراض ہیں, اس کو آپ درست فرما کر صاف شفاف بنا دیں, اور اس کے جو پیمانے ہیں ناپ تول کے اس میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیں. اور ایسی دعا فرمائی کہ اے اللہ, مکہ مکرمہ میں جتنی برکتیں اس سے ڈبل, اس سے دگنی برکتیں ہمارے مدینہ طیبہ کے پیمانوں کے اندر اور وہاں کے پھل فروٹ کے اندر, وہاں کے جینے اور مرنے کے اندر عطا فرما دیں. تو یہ اس دعا کا اثر ہے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں مدینہ طیبہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے. Allahumma habbib ilayna al-Madinah. Ey Allah, Madina Tayyibah hamara mehboob shahar bana dijiye. Kahubbina Makkah, jis tarah Makkah Mukarramah hamara mehboob shahar hai. Aw ashad, balki Makkah Mukarramah se bhi zyada shadeed darje ki mohabbat hame Madina Tayyibah ki ata farmaiye. Allah tabarak wa taala hum sabko zindagi mein Haramain Sharifain ki hazri naseeb farmaye. جانے والے اس قدر سعادت مند ہوتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہو، مدینہ طیبہ کا دیار مقدس ہو. اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بناتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بناتے ہیں. مہمان اگر سلیقے والا ہو، با ادب ہو، آ کر وہ مہمانی کے آداب اچھے طریقے سے بجا لاتا ہو تو میزبان کے دل میں جگہ کر جاتا ہے، میزبان اس مہمان کو یاد کرتا ہے، جانے کے بعد دوبارہ اس کے بلانے کے لیے وہ تگودو کرتا ہے، اس کا منتظر رہتا ہے. حاجی اور معتمر، حج کرنے والا اور عمرے پر جانے والا بھی اگر وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان بن کر جاتا ہے اور مؤدب بن کر وہاں شب و روز گزارتا ہے اور قدردانی کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارتا ہے، اپنی حیثیت اور اوقات کو دیکھتا ہے کہ کیا میں ہوں اور کیا میری اوقات اور کیا میری حیثیت. مجھ گناہگار کو، سیاہ کار کو اللہ پاک نے ایسے مبارک صاف شفاف درباروں میں بلا لیا، یہ ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے. جب اس احساس کے ساتھ وہاں مہمان اپنے یہ ایام اور دن رات گزارتا ہے، وہاں سے کامیاب اور کامران ہو کے تحفے تحائف ہدایہ لے کر واپس پلٹتا ہے اور پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ پھر مہمان نوازی کے مواقع ملتے ہیں. ہمارا الحمدللہ جب بھی سفر ہوتا ہے حج اور عمرے کا تو آپ حضرات کا معمول ہے کہ وہاں ابا جی سے ہم نے یہ طریقہ سیکھا کہ آپ حضرات اپنی طرف سے کوئی رقم دے دیتے ہیں، 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 کلی اختیار کے ساتھ، تو وہاں جا کر ہم ان کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ایک عبادت وہاں 100,000 کے برابر ثواب ہو جاتا ہے. مدینہ طیبہ میں کچھ ضرورت مند حضرات ہوتے ہیں، کوئی غریب قسم کے، کچھ وہاں حضرت والد ماجد کے دوست احباب ہیں تو ان کو میں رقم دیتا ہوں تو وہ ضرورت مند گھرانوں تک وہ رقم پہنچاتے ہیں. اب تک مجھ سے کئی ایک افراد اس بات کو ذکر کر چکے اپنے نمازیوں میں کہ ہم نے اللہ کی محبت میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ رقم وہاں بھیجی، اور رقم بھیجتے وقت یہ تصور تک نہیں تھا کہ ہم جیسے بھی وہاں جا پائیں گے. اللہ تعالیٰ خلوص اور جذبے دیکھتے ہیں. جس محبت اور جذبوں اور خلوص کے ساتھ بھیجنے والے نے رقم بھیجی کہ میں نہیں جا پا رہا تو میری رقم وہاں پہنچ جائے، نیک کام میں لگ جائے، تو کئی ایک نمازیوں نے مجھ سے اب تک تذکرہ کر لیا ہے، بتایا کہ جب ہم نے رقم دی تو تصور اور گمان میں نہیں تھا کہ ہماری بھی حاضری مقدر ہوگی. اللہ پاک نے ایسے اسباب بنائے کہ عمرہ نصیب ہو گیا، کسی کو حج نصیب ہو گیا. دل کی تڑپ، دل کے ارمان، دل کی آرزوئیں رنگ لاتی ہیں اور خلوص کے جذبے کار فرما ہوتے ہیں. دکھلاوا نام آوری، ویسے ہی ڈکوسلوں کے لیے تو انسان لاکھوں روپے خرچ کر دے، اس میں کوئی جان کوئی اثر نہیں ہوگا. مدینہ طیبہ میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی، پرانے وقتوں کی بادشاہ کی بات ہے، ترکی دور کے بادشاہ. مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ایک عظیم الشان عالی شان مسجد شاہی خرچے پر تیار ہو رہی ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے جب یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، گھوڑے اور خچر ہوتے تھے. تو جہاں سے مال مٹیریل لے کر آنا ہے مسجد کے لیے، وہاں گھوڑے اور خچر استعمال ہو رہے ہیں. وہاں سے وہ اینٹیں اور مال مٹیریل جو اس کے استعمال کی چیزیں ہوتی تھی، وہاں سے اٹھا کر وہاں تک لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، سپلائی چل رہی ہے. مسجد تکمیل کو پہنچ گئی تو خواب میں بادشاہ کو دکھائی دیا کہ مسجد تیار ہے اور اس پر سنگ بنیاد کی جو تختی لگی ہے تو اس پر ایک خاتون کا نام درج ہے، اس کا نام اور ولدیت. وہ حیران ہے، ایک رات، دو رات، تین رات مسلسل خواب دکھائی دے رہا ہے کہ اس کے اوپر یہ مسجد فلاں خاتون کی طرف سے تیار ہے. بادشاہ کو حیرانی ہوئی کہ سارا ذاتی میرا خرچہ شاہی خرچے پر مسجد بنی اور نام کسی خاتون کا دکھائی دے رہا ہے. اس نام اور ولدیت کو اس نے محفوظ کر کے معلومات شروع کرائیں تو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں اس نام اور ولدیت کی خاتون رہتی ہے. بادشاہ نے ملاقات کی اور معلومات حاصل کی کہ جو مسجد بن رہی ہے اس میں تم نے بھی کوئی حصہ ملایا ہے کہ نہیں؟ میں غریب ہوں، بے بس ہوں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ اپنے ذاتی خرچے پر بنا رہے ہیں. کھود کرے جب کی معلومات، جب تفتیش کی، آخر میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ میرے گھر کے سامنے سے اس مسجد میں کام کرنے والے گدھے اور خچر آتے اور جاتے تھے. میں دیکھ کر رشک کر رہی تھی کہ کیسے خوش نصیب جانور ہیں یہ کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ان کی خدمت صرف ہو رہی ہے. اور کتنا سعادت مند ہے وہ بادشاہ جو اپنے ذاتی خرچے سے مسجد بنا رہا ہے. کاش کہ میں بھی ایسی ہوتی تو میں بھی بناتی. میرے پاس کوئی زر اور کوئی دولت تو نہ تھی, لیکن ان گدھوں کو جو اس مال مٹیریل کو لے کر جایا کرتے تھے میں محبت کی نظر سے دیکھتی تھی کہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, تو گرمی کے موقع پر میں ان کے لیے ڈول میں پانی بھر کے لا کے رکھ دیتی تھی. آتے جاتے یہ گدھے اس میں سے پانی پی لیتے تھے. صرف یہ میں نے ان گدھوں کی خدمت کی ہے کہ اللہ کے گھر میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے گھر کا سامان لا رہے ہیں, تو ان گدھوں کی میں عورتوں کی خدمت نہیں کر سکتی. اپنی طرف سے پانی ہی پلاتی رہی. کس جذبے کے ساتھ, کس خلوص کے ساتھ اس نے ان جانوروں کی خدمت کی کہ اللہ پاک نے اس بادشاہ کو دکھا دیا کہ مسجد تو تم بنا رہے ہو لیکن اس میں اس خاتون کا بھی حصہ ہے. بسا اوقات عمل تھوڑا سا ہوتا ہے, خلوص کے جذبوں سے وہ بڑا قیمتی اور کارآمد بن جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, ان کی محبت یہ در پردہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ, مدینہ طیبہ بھی ہمارے دل و جان کے اندر, رگ و ریشے کے اندر ایسی اس کی محبت رچا بسا دیجئے جیسی مکہ مکرمہ کی محبت ہمارے دل میں رچی بسی ہے, اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت عطا فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف جب کسی سفر سے واپس پلٹ کر آتے, دور سے جب مدینہ کی در و دیوار دکھائی دیتے, تو آپ اپنی سواری کو ایڑ لگاتے اور اس کی اسپیڈ بڑھا دیتے, تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ طیبہ کے در و دیوار کی طرف لپکتے. من حبها, اس کی شدت محبت کے اظہار کے لیے کہ اب ہمارا وطن, ہمارا شہر, وہ دار الحجرہ جو مرکز اسلام ہے, مرکز تجلیات ہے, تو اپنی عام جو آپ کی رفتار ہوتی تھی جب دور سے مدینہ طیبہ کی فصیل دکھائی دیتی تھی, تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو, اپنی اونٹنی کو, اپنی سواری کو ایڑ لگا کر اس کی اسپیڈ کو ڈبل کر دیا کرتے تھے. تبوک کا موقع تھا, صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں. جو صحابہ مدینہ میں رہ گئے تھے استقبال کے لیے مدینہ کے باہر آئے. قافلہ جب پہنچا, ادھر سے بھی آنے والے, ادھر سے بھی گرد و غبار اڑا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنے وہ جو یہ شملہ ہوتا ہے امامے کا, تو اس سے اپنے نقاب سے اس طرح چہرہ ڈھانک لیا گرد و غبار سے بچاؤ کے لیے, اپنے کپڑوں کو اپنے منہ پر کر کے نقاب بنا لیا تاکہ مدینہ طیبہ سے جو اٹھنے والا گرد و غبار ہے وہ ہمارے ناک میں اور منہ میں اور چہرے پر غبار آلود نہ بنا دے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مدینہ طیبہ کے گرد و غبار سے اپنے چہروں کو مت ڈھکو, چہروں کو کھلا رکھو. یہ وہ غبار ہے, یہ وہ مٹی ہے جس کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. فرمایا کہ کوڑھ جو خطرناک ترین, جس طرح آج کل کینسر ہے, اور برس جو اس زمانے کے ناقابل علاج مرض ہوا کرتے تھے, فرمایا کہ ان بیماریوں کا بھی اللہ پاک نے اس خاک کے اندر شفا کی تاثیر رکھی ہے. ایسا مبارک شہر کہ جس کا ذرہ ذرہ مبارک, جس کے غبار کے اڑنے والے ذرات ایسے مبارک جن میں شفا کی تاثیر رکھ دی ہے. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی, کہ عاشق ہوں اور غلام ہوں, امتی ہوں, اپنے پاس پلے تو کچھ نہیں, اپنے محبوب کے دیار کی خاک آلود چہرے کو لایا ہوں, اسی خاک کے بلبوتے پر مغفرت کے سامان ہو جائیں. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. دل کے اندر عشق و محبت رکھنے والے اور اتباع سنت کے ذریعے محبت کا اظہار کرنے والے, یہ سچی محبت کے ثبوت دینے والے حقیقی غلام, وہ دل کے اندر جب محبت کا ذخیرہ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دیہاتی آیا, پوچھنے لگا کہ متى الساعة, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وما اعددت لها, قیامت کا پوچھ رہے ہو, تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو کہنے لگا نماز روزہ حج زکات کوئی زیادہ تو میرے پاس نہیں ہے، صرف حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر بسائے ہوئے ہوں. اس محبت کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، ٹھیک ہے کام بن جائے گا انشاءاللہ، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہاری دلی محبتیں وابستہ ہیں. اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچا بسانے والا، ایسی محبت کہ جو عمل سے جس کا ثبوت ہو، اظہار ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دے دیا، میری محبت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا. ابھی ہم اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہم سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سنت سے محبت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ضمانت ہے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سچے ثابت ہو گئے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. تو جنت میں جس کسی کو اپنے محبوب کا ساتھ چاہیے تو دنیا کے اندر اس کو اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانا ہوگا، چاہے وہ ادا اس کی طبیعت اور مزاج کو بھائے کہ نہ بھائے، معاشرے والے اس کو قبول کریں یا طنز اور طعنوں میں اس کو ڈال دیں. عبادات کے راستے پر چلنے والوں کو طنز اور طعنوں کا سامنا ہوتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس دور میں ہیں کہ جہاں اگر ہم کامل مکمل دین پر چلنا چاہیں تو صرف طنز اور طعنوں کی مار ہم پر پڑتی ہے. وہ صحابہ اکرام تھے کہ جب دین پر چلتے تھے ان پر تلواروں کے وار ہوتے تھے، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے. اور آج ہم ذرا سا دین پر چلے، ذرا سا صوم و صلات کا پابند ہوئے، حلال حرام کی ہم نے احتیاط شروع کی، ذرا سا کسی نے طعنہ دیا، طنز کیا، سنت کا نور چہرے پر سجایا، جہاں کسی نے ملا جی بول دیا، صوفی صاحب بول دیا، فوراً اس سنت کو ذبح کر کے بیٹھ گئے. ایسی پست ہمتی ہے، کم ہمتی. ایک طرف عشق و محبت اور ایک طرف اپنی خواہشات، ان دونوں کا جب تقابل ہو جائے تو عشق و محبت کو ترجیح دینے والا یہ اعلیٰ درجے کا حبیب ہے اور محبوب ہے. اور ذرا سے طنز اور طعنہ اور ماحول اور معاشرے کے دھوکے میں رہنے والا، وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، خود اللہ پاک فرما رہے ہیں دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. عشق و محبت کی جب انسان کے دل میں اللہ چراغ جل جاتا ہے، پھر محبوب کی اداؤں پر انسان کو مزہ آتا ہے. میں تو میرا سیدھا سادھا مزاج تھا، مجھے عشق ہونے کی کیا خبر، تیرے ایک نظر کا وہ دیکھنا میرا سارا شوق بدل گیا. یہودی بچہ ہے، یہودی لڑکا ہے، نوجوان، باپ نے سودے کے لیے بھیجا تھا، جا رہا تھا کہیں نظر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی مبارک نظریں اس نوجوان یہودی بچے پر پڑ گئیں. نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی، ایسی محبت بھری نظر پڑی کہ بچہ وہیں ہو کر دیکھتا رہا، ٹک ٹکی باندھ کر دیر سے گھر پہنچا. سودا تو کیا لاتا، اپنا ہی سودا کر بیٹھا. آپ نے اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، اس نے آپ کو محبت سے دیکھا، انہی نظروں نے کام کر دیا. جب دیر سے پہنچا باپ غصہ ہوا، ڈانٹ ڈپٹ کے بعد معلوم ہوا کہ میں تو اپنا ہی سودا کر آیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، انہی کو دیکھتا رہا اس لیے دیر ہو گئی. باپ نے برا بھلا کہا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا چند دن گزرے کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا اور دل کے اندر یہ عشق کی جو آگ تھی یہ جنم لے چکی تھی. انتقال کے قریب پہنچ گیا، قریب المرگ ہو گیا، بس وہ آپ کی باتیں آپ کی یاد میں لگا ہوا ہے. یہودی دیوانگی کے ساتھ آپ کے تذکر اور چرچے کرتا ہے. باپ بھی ترس کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ گیا، کہا میں یہودی ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، وہ آپ کا ایسا دیوانہ ہو گیا کہ آپ کے ہی تذکرے اور چرچے، اور بیمار پڑ گیا، قریب المرگ آپ کو یاد کر رہا ہے، مہربانی ہوگی چلے چلیں اس کو اپنا دیدار فرما دیں. تشریف لے گئے حضرات، صحابہ بھی خاص خاص آپ کے ساتھ تھے. جا کر اس نوجوان کے پاس بیٹھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فوراً آنکھیں کھول دی، دیکھا تو محبوب کا چہرہ سامنے ہے. محبت سے آپ اس کو تسلی اور حوصلہ دیتے رہے، اور آثار آپ نے دیکھ لیے کہ بچہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہے, نوجوان لڑکا ہے, کیفیت اس کی بتا رہی کہ جانے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کہو, گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں, پیغمبر ہوں. تو دل کے اندر تو محبت کا چراغ روشن ہو چکا تھا, میرا سیدھا سادھا مزاج تھا, مجھے عشق ہونے کی کیا خبر, تیرا ایک نظر کا وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا. تو اس بچے نے کنکھیوں سے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ کیا کہتا ہے, وہ تو یہودی اور میں بھی یہودی. باپ نے کہا کہ ابو القاسم جو فرما رہے ہیں ان کی بات کو مان لو. بچے نے کلمہ توحید پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی. یہ وہ ایک نظر کا اثر تھا کہ محبت بھری نظر دین اسلام کا سبب بنی. باپ نے کہا کہ اب یہ میرا بیٹا تو میرا نہ رہا, آپ کا ہو گیا, لہذا اس کی تجہیز و تکفین یہ آپ کے ذمہ ہے. حضرات صحابہ اکرام نے غسل, کفن, قبر کی تیاری, سارے معاملات کر لیے. بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو سپرد خاک کیا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اس کام کو تو ہم بھی انجام دے سکتے تھے. فرمایا کہ اس بچے نے محبت سے ہم پر ایمان قبول کیا, اپنی جان دیتے دیتے ہماری بات کو مان لیا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے میری وجہ سے اس بچے کو ہدایت کے اوپر خاتمہ نصیب کیا. تو میں نے چاہا کہ اپنے قدم اس کی قبر میں رنجا فرما کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں, اپنے قدم مبارک اس کی قبر میں رکھ کر سپرد خاک فرما کر رحمتوں کی بارش کے انتظامات کروا دیے. کتنا اونچا نصیب تھا, عشق و محبت جب ہو جائے, تعلق سچا مل جائے, پھر بچہ ہو یا لڑکا ہو, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, پھر اس کا جینا بھی مبارک ہے, جانا بھی مبارک ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 سال کی عمر پائی ہے صرف, کتب احادیث میں اتنا بڑا نام ہے. انسان پڑھتا سمجھتا ہے شاید کوئی 60-70-80 سالہ کوئی بزرگ شخصیت ہوں گے, 36 سالہ نوجوان نو عمر لڑکا 30 سال کی عمر میں اسلام لائے, 36 سال میں جامع شہادت نوش فرما کے چلے گئے. 6 سال کے عرصے میں وارے کے نیارے ہو گئے جب جا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ وہ خندق کے موقع پر زخم لگا جو ایک مہینے بعد جان لیوا ثابت ہوا. آخر وقت میں آپ کے مبارک در دولت پر لائے ہوئے تھے ان کے گھر والے, تو آپ نے جب دیکھا کہ اب قریب آ رہا ہے تو اپنی گود کے اندر ان کا سر رکھ لیا اور اللہ میاں سے دعائیں فرمانے لگے, خوشنودی اور اپنی محبت کا اظہار فرمانے لگے کہ میں اس سے راضی ہوں. آنکھیں کھول دیں اور جاتے جاتے بھی دوبارہ شہادت دی اور توحید کا اظہار اور اقرار کیا اور آپ کے بارے میں گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا پیغام حق اور سچ ہم تک پہنچایا ہے. کلمہ توحید پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر اپنی جان اللہ کے حوالے کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اندر کمرے میں تھی, مجھے اپنے والد کی زار و قطار رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی, روح جب پرواز کر گئے فرمایا اہتز بہ عرش الرحمن, سعد ابن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے. ایسی محبت ملتی ہے جب محبوب کی محبت دل میں رچا بسا لی جائے, رحمان کا عرش بھی پھر کانپ جاتا ہے. فرمایا کہ بیک وقت 70,000 فرشتے سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے اترے ہوئے. یہ سچی محبت جب ہوتی ہے تو اللہ پاک ایسا اعزاز عطا فرماتے ہیں. ہم اور آپ بھی اس محبت کے ثبوت کے لیے ابھی دم میں دم ہے, جان میں جان ہے, زندگی ہے. ظاہر کو بھی سنت کے سانچے میں ڈھال لیں, باطن اور اپنا کردار اور گفتار بھی سنت کے مطابق بنا کر زندگی گزاریں, پھر اللہ اور بندہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں, اس کے مطابق پھر ہم سنتوں بھری زندگی گزاریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, آپ جب کبھی جنت میں کسی کے اپنے ساتھ ہونے کو بیان فرماتے تو ان دو انگلیوں کو آپ ساتھ ساتھ ملا کر ایک ساتھ دکھاتے تھے, شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی. فرماتے کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ ساتھ نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام. پچھلے جمعے میں آخر میں نے خواب سنایا تھا, ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, کئی ایک افراد اور ہمارے ایک خاص شاگرد نے تو ہفتے بھر کے اندر ہی ماشاء اللہ 70,000 کی تعداد پوری کر ڈالی. محبت جب ہو, عشق و محبت میں اس عمل کو انجام دینے میں بھی انسان کو مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے. کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہو, استغفار کی کثرت ہو, کلمہ طیبہ کا ورد ہو, حلال کو اپنایا جائے, حرام سے بچا جائے, اپنے ظاہر اور باطن کو تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے, پھر یہ زندگی اتنی مبارک ہوتی ہے کہ جینے میں انسان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ جانے کا دل نہیں چاہتا. اور جب زندگی بد مزہ ہو جائے, کتنے ہی اسلام سے اور ایمان سے محروم لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں کے اندر جو رات دن صبح و شام خودکشی کر کے اپنی ہی جان لے لیتے ہیں. کیوں؟ زندگی کا دائرہ ان پر تنگ ہو چکا ہے کہ جینا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور جب سنتوں کے مطابق بابر کا زندگی ہو تو جینے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ جیے تب بھی مبارک, جائے تب بھی مبارک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, جانے کے تذکرے سے تو ڈر اور خوف آتا ہے, موت کس کو پیاری لگتی ہے؟ موت کے تصور سے بھی ڈر لگتا ہے. فرمایا کہ عائشہ, فکر نہ کرو, اللہ کی بن کر جیتی رہو, جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے مناظر کھول دیتے ہیں, جنت جنت کی نعمتیں, وہاں کے انعامات, اعزاز اور اکرام. فرمایا کہ پھر بندہ مومن کی روح پھڑکتی ہے, جلدی سے نکلوں اور ان مراحل میں پہنچ جاؤں. اللہ تعالیٰ وہ مرحلہ بھی پھر آسان بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سعادت کا جینا اور سعادت کا مرنا نصیب فرمائے, حرمین شریفین کی ہم سب کو حاضریاں نصیب فرمائے, زندگی میں بے شمار حج اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.